الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 21 میں، جو 21 میں بڑی اہم اور بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے، جس پر عمل کرنے سے ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح آسانی سے ہو سکتی ہے، ہماری باطن کی بھی اصلاح آسانی سے ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے اس کو بہت ہی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ دنیا سے دل نہ لگائے اور آخرت کی فکر کرے. یہ بات ہمارے دین میں بہت ہی اہم اور بنیادی بات ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ اثر رکھتی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جو آدمی دنیا سے دل لگائے گا ضرور اپنی آخرت کا نقصان کرے گا. اور جو آخرت سے دل لگائے گا کچھ نہ کچھ دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. وہ اس طرح کہ جو آدمی دنیا سے ایسا دل لگائے گا کہ آخرت کو بھول جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں کوتاہی کرے گا، اور اس سے آخرت کا نقصان ہی نقصان ہوگا، اور آخرت کے نقصان سے دنیا کا نقصان بھی ہوتا ہی ہوتا ہے. وقتی طور پر، عارضی طور پر تو اس کو دنیا میں کچھ مزے آ جائیں گے، لیکن مرتے ہی پھر عذاب شروع ہو جائے گا. یہ بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی، آخرت کی زندگی دائمی ہے. دنیا کا نقصان وقتی ہے، آخرت کا نقصان زبردست ہے. تو دنیا سے ایسا دل لگانا جس سے انسان آخرت سے غافل ہو جائے سخت نقصان دہ ہے، اور انسان کا ظاہر بھی خراب ہو جاتا ہے، باطن بھی برباد ہو جاتا ہے۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی نافرمانیاں بندوں سے ہوتی ہیں، وہ ساری دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ساری دنیا کی جڑ تین چیزیں، زن زر زمین، عورت، دولت، زمین اور جائیداد۔ دیکھ لو جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جتنے بھی مقدمے ہیں، زیادہ تر انہیں کے اندر ہیں۔ اسی میں ظلم ہوتا ہے، اسی میں غصب ہوتا ہے، اسی میں زیادتیاں ہوتی ہیں، اسی میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، اسی میں لوٹ مار ہوتی ہے، اسی کو چھینا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے قطع تعلقی ہوتی ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، عیاشی ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے۔ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ سارے دولت کے پیچھے، عورت کے پیچھے، اور مال و جائیداد کے پیچھے ہوتے ہیں، حکومت و سلطنت کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی دنیا سے اتنا دل نہ لگائے، بس اتنا دل لگایا جتنا شریعت میں اجازت ہے، جس کا ذکر آگے آنے والا، اور میں پہلے کر بھی چکا ہوں کہ جہاں تک فطری محبت ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، تبھی اور فطری محبت ان چیزوں سے ہے وہ رہے، لیکن ہر حال میں شریعت کے تابع رہے۔ تو پھر یہ نعمتیں ہیں، اور ان کا استعمال دنیا کے اندر آدمی کے لیے ناگزیر ہے، کرے، شکر ادا کرے، نافرمانی سے بچے تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ تو دنیا کی اتنی زیادہ محبت کہ جس سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہو، نافرمانی میں مبتلا ہو، دنیا میں بھی بربادی کا راستہ ہے، اور آخرت تو اس سے تباہ ہو ہی جاتی۔ ایسے ہی آخرت کی جو فکر ہے، وہ تو عصائے موسیٰ کی طرح ہے، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، کہ کسی مسلمان کو اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر عطا فرما دے اور نصیب فرما دے، کہ آخرت کی فکر اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اور آخرت کی فکر یہ ہے کہ اس کو یہ فکر ہو کل مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ساری زندگی کا اور جو کچھ میں نے اس زندگی میں حاصل کیا اس کا مجھے حساب دینا ہے، بس یہی ایک فکر، ایسی عظیم فکر ہے کہ اگر یہ ہمیں نصیب ہو جائے تو دنیا بھی سدھر جائے، آخرت بھی سدھر جائے، اور اس کا یہ اثر بالکل اٹل ہے، بالکل یقینی اور پکا ہے کہ آخرت کی فکر اگر کسی پر چھا جائے اور کسی کے دل پر غالب ہو جائے، تو بس پھر گناہوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے تھوڑا بہت دنیا کا نقصان ہوگا، دنیا کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر وہ آزادی سے زندگی نہیں گزارے گا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا، ناجائز کاموں سے دور رہے گا، غفلت سے باز آئے گا، سستی سے پرہیز کرے گا، چستی سے کام لے گا، من چاہی نہیں کر سکے گا، تو خدا چاہی کا پابند ہوگا، یہ تھوڑا سا اس کو نقصان ہوگا جو معمولی سا نقصان ہے اور بالکل بھی قابل توجہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق دنیا حاصل کرے گا، دنیا استعمال کرے گا، دنیا میں رہے گا، تو 100% اس کو راحت ہی راحت نصیب ہوگی، سکون ہی سکون نصیب ہوگا، تو دنیا ہی اس کی جنت کا نمونہ بن جائے گی، اور آخرت تو اس کی بن ہی جائے گی، تو وہاں پر بھی اس کے تو وارے کے نیارے ہوں گے، وہاں بھی اس کو راحت ہی راحت ہوگی۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں اپنی جگہ بالکل اٹل ہیں، کہ آدمی مسلمان کو چاہیے کہ دنیا سے دل نہ لگائے اور آخرت کی فکر میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات بھی حضرت نے قرآن پاک کی آیات کے ترجمے کی شکل میں ذکر فرمائے ہیں، اور آگے احادیث بھی آ رہی ہیں، ان سے پہلے چند شعر آپ سن لیں۔ ان میں بھی اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ دنیا سے مومن کو دل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ دنیا عارضی اور فانی ہے، آخرت دائمی اور باقی ہے۔ ایک شعر ہے بڑا پیارا کہ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار۔ سبحان اللہ، جو چمن سے گزرے تو اے صبا، یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار۔ یعنی جو کوئی دنیا میں آئے تو اس بات کا خیال رکھے کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن یہ دنیا ختم بھی ہو جائے گی، جس کی دو صورتیں، یا تو خود ہی ختم ہو جائے گا، تو خود مر گیا تو دنیا ختم اس کی، اور نہیں تو قیامت آ کر کے دنیا ختم کر دے گی۔ تو جو آج ہے کل نہیں، اس سے کیا دل لگاؤ، اس سے دل لگاؤ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، جو چمن سے گزرے تو اے صبا، یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار۔ بالکل اسی کا مفہوم ایک دوسرے شعر میں بھی شاعر نے بیان کیا ہے، یہ چمن سہارا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو۔ سبحان اللہ، یہ چمن سہارا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنے زندگی کو سوچ کر قربان کر۔ اللہ بھائی، اپنی زندگی کی پہلے سوچو، کہاں لگا رہے ہو، فانی سے لگا رہے ہو، باقی سے لگا رہے ہو؟ اگر فانی سے لگا رہے ہو جس کو دنیا کہتے ہیں، تو بھائی یہ تو کل ویران ہو جائے گی، تم مر گئے تو ویران، قیامت آ گئے تو ویران، ویسے بھی زلزلے اور طوفان آ کر کے اسے تباہ کرتے رہتے ہیں اور ویران کرتے رہتے ہیں، تو ویران ہونے والی چیز سے کیا دل لگانا۔ دیکھ لو بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات آج بھی کیسے ویران پڑے ہیں۔ ایک شعر ہے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہیں ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں چاروں طرف بادشاہوں کے قلعے، ان کے محلات، ان کے باغات، ان کی حویلیاں، ان کے رہائش گاہیں اور ان کے شیش محل موجود ہیں، لیکن سب ویران پڑے ہیں۔ الو بول رہے ہیں وہاں، چمگادڑوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، سڑان کے مارے دماغ پھٹا جاتا ہے۔ تو دنیا کا تو یہ حال ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا یہ چمن سہارا بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے۔ ایک وہ شعر ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، سبحان اللہ، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ دنیا کی چمک دمک جو ہے، یہ دراصل ختم ہونے والی ہے۔ ظاہر میں تو عہدے بھی ہیں، منصب بھی ہیں، بڑائی بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، روپیہ بھی ہے، اور واہ واہ بھی ہے، مزے مزے ہیں، مگر یہ سب ختم ہو جانے والے، اندر اس کی خزاں چھپی ہوئی ہے۔ تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز غفل، بانداز بہار آئی ہے۔ حضرت عارف قدس اللہ اس کے روح کا بھی بڑا سبق عام اور شعر ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عمل کی توفیق دے۔ بڑی غفلت میں گزری عارفی عمر عزیز، بڑی غفلت میں گزری عارفی عمر عزیز، اب تک کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت بھی یوں ہی گزر جائے۔ بڑی غفلت میں گزری عارفی عمر عزیز، اب تک کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت بھی یوں ہی گزر جائے۔ زیادہ جلدی اس ہدایت پر عمل کر لینا چاہیے کہ اپنا دل دنیا سے ہٹا کر آخرت میں لگانا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی زندگی ہے یہ بھی اسی طرح گزر جائے اور ہم جہاں سے وہیں کے وہیں رہیں، ناکام اور نامراد۔ اللہ بچائے۔ حضرت مزدور صاحب کے بھی اسی سے ملتا جلتا شعر، اس شعر میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بعض شعر بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے سے دل پر غیر معمولی اثر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے پڑھنے سے ہی کایا پلٹ جاتی ہے. حدیث میں فرمایا بعض شعر پر حکمت ہوتے ہیں، یعنی اس میں بڑی کام کی بات بیان ہوتی ہے جو مختصر طور پر پڑھنے سننے سے دل پر اثر کرتی ہے. فرماتے ہیں جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا تو بد مستیوں میں جوانی گنوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا تو بس یوں سمجھ زندگانی گنوائی. یعنی بچپن تو کھیل کود میں گیا، جوانی بدمستیوں میں، بدماشیوں میں، عیاشیوں میں اور جنسی گناہوں کے ارتکاب میں گزر گئی، اب اگر بڑھاپا بھی تو نے غفلتوں میں گزار دیا تو بس ساری زندگی تو نے برباد کر دی. کیوں؟ یہ زندگی اس لیے ہے کہ مومن دنیا میں آ کر کے دنیا سے دل نہ لگائے، آخرت سے دل لگائے، اس کے لیے آیا ہے. بس جس نے یہ کر لیا بس وہ تو کامیاب ہے، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ ناکام ہے اور اپنی زندگی کو برباد کرنے والا ہے، اللہ بچا. اس لیے مزدور صاحب کا یہ شعر یاد رکھنے کا ہے، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا تو بس یوں سمجھ زندگانی گنوائی. مزدور صاحب کے تو اور بھی اشعار بڑے پیارے پیارے ہیں، سارے سبق آموز ہیں. ان کے یہ مشہور اشعار ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. میں اس میں ساری زندگی کا نقشہ آ گیا، بچپن میں کھیلے کودے کھائے پیے، جوانی میں مجنو بن گیا، بڑھاپے نے پھر بیماریاں اور کمزوریاں اور معذوریوں سے استقبال کیا اور بستر پہ لٹا دیا. موت نے آ کر کے چھٹی کر دی، چل بھائی آخرت میں. اب کیا لے کر آیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کا جنازہ قبرستان جاتا ہے تو لوگ تو یہ کہتے ہیں بھائی ابا کیا چھوڑ گئے، ابا کیا چھوڑ گئے، میں تو کارخانہ لے لوں گا، بس تو دکان لے لیو. بیٹیاں کہتے ہیں ہمیں تو مکان مل جائے کافی ہے، زیور ہم برابر بانٹ لیں گے. تو اولاد تو یہ باتیں کرتی ہے کہ ابا مر گئے، اب قبرستان سے آ کر کے اب فلاں چیز میں لوں گا، فلاں چیز میں لوں گا، فلاں چیز میں لوں گا. خود یہ کہتے ہیں کہ کیا چھوڑ گئے ابا، کیا چھوڑ گئے. لوگ کہتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یہ دیکھو بھائی آخرت میں کیا چھوڑا اس نے، آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کوئی نیک عمل کیا ہے اس نے، نہیں کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہیں، حج فرض ہو گیا تھا حج کر لیا نہیں کر لیا، زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ دے کر آیا نہیں آیا. کہیں ایسا نہ ہو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، حج ادا نہ کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو. تو فرشتے پوچھتے ہیں اس مرنے والے نے جس کا جنازہ جا رہا ہے آخرت میں اس نے کیا بھیجا ہے، فرشتے یہ باتیں کرتے ہیں، اور اس کے وارث یہ باتیں کرتے ہیں کہ ابا کیا چھوڑ گیا، ابا کیا چھوڑ گیا، اما کیا چھوڑ گیا، اما کیا چھوڑ گئی. دونوں کیسی عبرت کی بات. اب جس نے دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے تیاری کی ہوگی تو پھر تو وہ فرحا شادماں جائے گا، اور نہیں تو آگے جتنا جائے گا اتنا ہی وہ روتا ہوا جائے گا، اللہ بچائے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب جنازہ آدمی قبرستان جاتا ہے تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کے گھر والے، جس میں اس کے اولاد، رشتہ دار، قریبی عزیز آ گئے، دوسرا اس کا مال، وہ بھی ساتھ جاتا ہے، تیسرے اس کا عمل، یہ اس کے ساتھ جاتا ہے. دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز قبر میں چلی جاتی ہے. اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں دفنا کر کے، اور جو مال تھا وہ بھی واپس آ جاتا ہے گھر میں، اور رہ جاتے ہیں عمل، وہ اس کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے. اچھا عمل ہے تو راحت ہی راحت، برا عمل ہے تو تکلیف ہی تکلیف. عمل جب جائے گا، جب آدمی آخرت سے دل ہٹائے گا، آخرت سے دل لگائے گا، اور نہیں تو عمل نہیں جائے گا آگے. دنیا سے دل لگایا، اہل و عیال سے ایسا دل لگایا، مال و دولت سے ایسا دل لگایا کہ بس ان کا ہی ہو کر رہ گیا اور آخرت کو بھول گیا، اور آخرت کے لیے اس نے جو تیاری کرنی تھی نہیں کی، تو یہ صورت میں خالی ہاتھ جائے گا اور برا عمل اس کے ساتھ جائے گا، اور وہ اس کو جا کر قبر میں عذاب دے گا، اللہ بچائے. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، وہ قبرستان سے کسی کے جنازے میں شریک ہونے کے بعد دفنانے کے لیے قبرستان گئے، اور معمول کے مطابق میت کو قبر میں دفنا دیا گیا، اور دفنانے کے بعد اب واپس آنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک قبر میں سے دھماکے کی آواز آئی. یہ سن کر سب کے سب جو ہے نا ڈر گئے، اور سب کا چہرہ جو ہے نا فق ہو گیا، چہرے کا رنگ فق ہو گیا، پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بھائی یہ کیا ہوا. اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلے سے بھی زیادہ زوردار دھماکہ ہوا، اب تو ان کے خوف کے مارے یہ حالت ہوئی کہ یہ قریب تھا کہ بس بھاگ کھڑے ہوتے، اور گھبراہٹ کے مارے سب کا برا حال اور کلیجہ سب کا منہ کو آ گیا. اتنے میں پھر تیسرا مرتبہ زور کا دھماکہ ہوا اور قبر پھٹ گئی. تو اس قبر میں سے کالے رنگ کا کتا نکل کر کے بھاگا، حالانکہ ابھی 10 منٹ پہلے تو میت کو دفنایا تھا، اور وہاں کوئی سوراخ اور کوئی کیا کہتے ہیں کسی چیز کا نام و نشانی نہیں تھا. اچانک یہ کتا نکل کے بھاگا، اور ساتھ میں یہ 3 زبردست دھماکے کی آواز بھی سنی. تو یہ جو بزرگ تھے یہ صاحب کشف تھے، انہوں نے اس کتے سے پوچھا کمبخت تو کون ہے اور یہ دھماکوں کی آواز کیسی تھی. تو اس نے کہا کہ میں اس کی کیا بدعمل ہوں، یہ میت نیک اعمال کرنے والی نہیں تھی، گناہوں کو کرنے والی تھی، تو میں اس کو عذاب دینے کے لیے قبر میں آیا تھا. جب میں آیا تو اچانک یاسین شریف اور سورہ ملک آ گئے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا خبردار جو تم نے اس کے ہاتھ لگایا، اور خبردار تم نے اس کو تکلیف دی، یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا اور ہماری پابندی سے تلاوت کرتا تھا، لہذا ہم تو تجھے اس کو عذاب نہیں دینے دیں گے. جب میں بعد نہ آیا تو انہوں نے تم نے سنا ہوا پہلی مرتبہ دھماکے کی آواز، کہاں کہا وہ انہوں نے میرے گرز مارا تھا مجھے نکالنے کے لیے بھگانے کے لیے، اس کو میں جیسے کیسے سہ گیا برداشت کر گیا، پھر دوبارہ مارا وہ بھی میرے ہی مارا تھا، انہوں نے اس کی آواز تم نے سنی ہوگی، پھر تیسری مرتبہ اتنی زور سے مارا کہ میں رہ نہیں سکا، اور بس میں پھر نکل کے اب بھاگا جا رہا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے. تو دیکھو دنیا میں چونکہ وہ نیک عمل نہیں تھا، تو قبر میں اس کے گناہ عذاب دینے کے لیے آ گئے. اب یہ یاسین شریف اور تبارہ سورہ ملک بھی پڑھا کرتا تھا وہ، تو وہ کچھ ایسے اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھا ہوگا کہ اس کا یہی عمل باقی اس کے گناہوں پر بھاری ہو گیا، جس کی وجہ سے ان صورتوں کی برکت سے اس کو قبر کے عذاب سے نجات مل گئی. لیکن یاد نہیں ہے ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں نیک اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا آخرت میں، اور وزن میں کسی کا ایک نیک عمل سارے گناہوں سے بھاری ہو جائے گا، اور اللہ بچائے کسی کا ایک گناہ ساری نیکیوں سے بھاری ہو جائے گا. تو اتفاق سے اس کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ایسی مقبول ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان میں اتنا وزن آ گیا کہ اس کے مقابلے میں اس کے سارے گناہ ہلکے پڑ گئے، اس لیے انہوں نے غلبہ پا لیا اور مار کر کے اس کو بھگا دیا. بس اس میں تو یہ تعلیم ہے ہمیں کہ بھائی عذاب قبر کا عذاب ثواب بھرا، اور عمل اخلاص سے کرنا چاہیے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، آسان ہو یا مشکل. کیا بھائی دے کہ کوئی ایک ہی عمل ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، لیکن یہ مطلب نہیں بس اب یاسین شریف اور سورہ ملک پڑھتے رہو، چوری کرتے رہو، ڈاکے ڈالتے رہو، شراب پیتے رہو، فلمیں دیکھتے رہو، گانے گاتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جیسے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے، وہ تو اتفاق سے اس کا یہ عمل ایسا عند اللہ مقبول ہو گیا کہ اس کے لیے قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن گیا. اور پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ شاید آئندہ بھی عذاب نہ ہو، ہو سکتا ہے اس وقت نجات ہو گئی ہو بعد میں عذاب ہو. اس لیے بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس بات کی فکر لازم ہے کہ اس دنیا میں آدمی اس طرح سے رہے کہ دنیا سے آدمی ایسا دل نہ لگائے جس سے کہ آدمی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اور آخرت کی ایسی فکر ضرور کرے جس سے کہ آدمی کیا دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اس لیے مزدور صاحب فرماتے ہیں، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ تو موت آئے گی تو بس پھر سب ختم، اب عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، بس اب خود تو عمل کر نہیں سکتا، اب اس کے پسماندگان اگر نیک ہوئے اور انہوں نے اس کو یاد رکھا اور انہوں نے اس حاصل ثواب کر دیا، دعائیں مغفرت کر دی، تو فائدہ ہوگا، اور اگر وہ بھی بھول گئے، جیسے کہ آج کل عام ماحول ایسا ہے کہ مرنے کے بعد کون یاد کرتا ہے، کچھ دن کے بعد سب بھول جاتے ہیں، اب بھول جانے کے بعد تو پھر بھائی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، زندگی میں جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، اپنے وارثوں کے بھروسے پہ نہ رہیں کہ میں مر جاؤں گا تو وہ میرے لیے سارے ثواب کر دیا کریں گے، یہ کر دیا کریں گے، وہ کر دیا کریں گے۔ مزدور صاحب فرماتے ہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، یہ تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے اس نے ظاہر میں دھوکے میں ڈالا۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا شعر ہے، یہ تجھ کو دھنے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جوانی میں عام طور پر آدمی کے ایسی جذبات ہوتے ہیں، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جس کو مرنا ہو کیا وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے، تجھے اس نے ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو اس میں حضرت نے بالکل حقیقت بیان فرمائی ہے کہ یہ دنیا بڑی مزیدار ہے، بڑی خوشنما ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور طبی طور پر بھی انسان کا اس کی طرف جھکاؤ ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دھوکہ یہی ہے کہ اس کے اندر اتنا ایسا دل لگا لیتا ہے کہ بس دنیا ہی کے ہو کے رہ جاتا ہے، اور آخرت کی جو تیاری کرنی چاہیے، آخرت کے جو کام کرنے چاہیے، اس کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ وہ توجہ جاتی ہے، ہلکا سا خیال جاتا ہے پھر ہٹ جاتا ہے، ہلکا سا خیال تھا بھائی کل مرنا بھی تو ہے، بس ہلکا سا خیال آیا اور پھر جناب غافل۔ یہ دنیا حقیقت میں ایسی ہے کہ یہ انسان کو آخرت سے غافل کرنے والی ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو میں شروع میں حضرت نے بیان بھی فرمایا اور میں ہی بتا چکا ہوں، روزانہ آدمی مرنے کا مراقبہ کرے، بس مرنے کے مراقبے میں ایسی زبردست تاثیر ہے کہ بس اس سے یہ جو آخرت کا تھوڑا سا خیال آتا ہے، موت کا تھوڑا سا دھیان آتا ہے، اس میں دوام آ جائے گا، اس میں پختگی آ جائے گی، اور جیسے ہی اس میں پختگی آئے گی بس آدمی عمل کے راستے پہ چل پڑے گا، اور دنیا کی محبت اس کی گھٹنی شروع ہو جائے گی، آخرت کی فکر بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ وہی مقصود ہے اس پوری روح کا اور اس پورے بیان کا حاصل یہی۔ اب چند آیات کا ترجمہ اور تشریح سن لیں۔ ایک آیات کا عنوان ہے، دنیا کی محبت فطری ہے لیکن اس میں حد سے زیادہ منہمک ہونا ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشوں کی محبت، خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشوں کی محبت۔ خواہشوں سے مراد یہ یعنی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، بڑے بڑے مال، سونے چاندی اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی محبت، مویشیوں کی اور کھیتیوں کی محبت، یہ دنیا والی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی جب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں یہ چیزیں ہر آدمی کو چاہیے ہوتی ہیں، بقدر ضرورت ہر آدمی ان کو حاصل کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی اچھا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر انسان کی مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. یہ چیزیں انسان کو مرغوب ہیں اور محبوب ہیں. ایمان قبول کرنے کی صورت میں بظاہر ان کا ضائع ہونا معلوم ہوتا ہے. اسی لیے عام طور پر کافر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے. حالانکہ ایمان کی وجہ سے یہی چیزیں زیادہ ملتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ دن کے لیے بطور امتحان کچھ تکلیف بھی پہنچ جائے. خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر جو دنیا میں کافر بستے ہیں وہ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ پھر شراب بھی چھوڑنی پڑے گی, زناکاری بھی چھوڑنی پڑے گی, عیاشی بھی چھوڑنی پڑے گی, حلال حرام کا خیال رکھنا پڑے گا, اب تو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی اور روزے بھی رکھنے پڑیں گے, کاروبار کے اندر بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز, ناجائز سے بچنا پڑے گا, جائز کو کرنا پڑے گا. تو یہ اس لیے ایمان نہیں لاتے, کیونکہ ایمان نہ لانے کی صورت میں وہ آزاد ہے, جو چاہیں کریں, جس طرح چاہیں رہیں, دنیا ملی ہوئی ہے ان کو. حضرت یہ فرما رہے ہیں یہ ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے. ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں چھوٹیں گی نہیں. دیکھ لو ساری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں صاحب ایمان موجود ہیں, ان کی بھی تو بیویاں ہیں, ان کی بھی تو عورتیں ہیں, ان کے بھی تو بیٹے ہیں, ان کے پاس بھی تو مال و دولت ہے, سونا چاندی ہے, دنیا کی ہر نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں, چاہے کچھ کم ہو لیکن ہیں. بلکہ ایمان لانے کے بعد ان نعمتوں کے ملنے میں زیادہ فائدہ ہے. وہ فائدہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں سب اللہ پاک نے حلال کر دی اور میں نے اس کا حکم دے دیا تم, اور جتنی گندی چیزیں ہیں, جتنی خراب چیزیں ہیں, جتنی بری چیزیں ہیں سب سے اللہ پاک نے منع کر دیا اور میں نے بھی تم کو ان سے منع کر دیا. تو اب جو ایمان لانے کے بعد مومن کو دنیا کی حلال چیزیں ملیں گی وہ پاکیزہ ہوں گی, وہ صاف شفاف ہوں گی, وہ بہترین ہوں گی, وہ بہت اعلیٰ ہوں گی, بہت عمدہ ہوں گی اور بڑی راحت بخش ہوں گی. اور جو حرام سے بچے گا تو وہ تو ہیں ہی گندی, وہ تو ہیں ہی خراب, وہ تو ہیں ہی مضر صحت, وہ تو ہیں آخرت میں موجب عذاب. تو ان سے بچنے کے بعد مومن کو جو راحت ملے گی وہ ان کافروں کی راحت سے اربوں خربوں بہتر ہوگی. ان کافروں کو, نافرمانوں کو تو وہ راحت نصیب ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو نصیب ہوتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ نیم روز کا بادشاہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. نیم روز ایک سلطنت کا نام, علاقے کا نام ہے نیم روز, یہ فارسی کا لفظ ہے, اس کے معنی آدھا دن, یہ تو معنی ہے لیکن نام تھا ایک علاقے کا. وہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ سے ملاقات کی, زیارت کی, بڑا متاثر ہوا اور دیکھا کہ حضرت کے یہاں تو بڑے مہمان آتے ہیں اور بہت ہر ایک کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور ہر وقت لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, کھانے پینے کا اتنا بڑا انتظام, اس کے لیے تو بڑا سرمایہ چاہیے, اور ظاہر میں حضرت کے یہاں آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو اس کو فکر ہوئی تو وہی حضرت کے یہاں اتنا خرچہ ہے تو کچھ آمدنی کا بھی تو انتظام ہونا چاہیے تاکہ خرچ آرام سے ہوتا رہے اور حضرت کو کوئی فکر لاحق نہ ہو. تو اس نے درخواست کی, درخواست یہ کی کہ حضرت میری سلطنت میں نیم روز کا علاقہ بڑا ہی سرسبز و شاداب اور بڑی زبردست وہاں کی آمدنی، اور حضرت آپ کے خانقاہ میں خرچہ ہی بہت زبردست ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت یہ نیم روز کا علاقہ میں آپ کی خانقاہ کے نام کر دوں، وہاں کی آمدنی پھر آپ کے پاس آیا کرے گی، آپ بے فکر ہو کر کے دینی خدمت کریں اور آنے والوں کا خرچ بھی وہاں سے آرام سے آتا رہے۔ یہ حضرت میری درخواست ہے۔ اب حضرت کا جواب سنو، فرمایا جب سے اللہ پاک نے نیم شب کی دولت عطا فرمائی ہے نیم روز کی ضرورت نہ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیم شب کے معنی آج رات کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاضری ہوتی ہے اور وہاں جو مانگنے کی توفیق ملتی ہے، بس اس کی وجہ سے نیم روز کی حاجت نہ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی تابع داری کو اختیار کر لیتا ہے، آخرت کی فکر کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی واقعی جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ جو اللہ والوں کو، اللہ کے فرما برداروں کو، تابع داروں کو نصیب ہوتی ہے، ہمیں سمے تو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی، کیونکہ ہم ابھی نہایت ہی ناقص اور ناتمام ہیں، اور بس باتیں کرنا تو ہمیں آ گئی ہیں، لیکن عمل اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو ایک دیہاتی کا ایمان سمجھو، ایمان کا اندازہ کرو۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا، شکار کرتے کرتے شکار تو نکل گیا ہاتھ سے اور بادشاہ رہ گیا خالی ہاتھ۔ اب لگی پیاس، جب پیاس لگی تو پانی کی تلاش ہوئی، اب جنگل میں پانی کہاں؟ خیر چلتے 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 ایک باغ میں پہنچا، وہاں مالی سے پوچھا بھائی پانی ہے؟ ہاں ہاں پانی ہے۔ اور اس نے ایک مٹکے میں سے ایک مٹی کا کٹورا پانی کا بھر کے لا کے بادشاہ کو پلایا۔ او ہو، بادشاہ پیتے ہی گرام اس کی روح تازہ ہو۔ ایک تو دوپہر کا وقت، گرمی کا وقت، اور شراب شکار کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے پسینے میں شرابور، اور پھر پیاس بھی سخت لگی ہوئی، کانٹے پڑے ہوئے۔ ایسی حالت میں جو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مٹکے میں سے پیا تو طبیعت خوش ہو گئی۔ اس نے ایک دو پیالے اور پیے اور پھر کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ اور پھر ایک ورقہ لکھ دیا کہ جب کبھی تمہارا ہمارے دربار میں آنا ہو تو تم آنا، اور پھر یہ پرچہ دکھا دینا، تو میرے سے تمہاری ملاقات آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس نے وہ پرچہ سنبھال کے رکھ لی۔ سال دو سال کے بعد اس کا جانا ہوا، تو دربار اکبر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور وہاں کے دربانوں کو پرچہ دکھایا تو وہ ایک دم خوشحال ہو گئے، ارے بھائی تو سرکاری مہمان، جو خاص آدمی ہے سب بادشاہ کا، جلدی پہنچاؤ اندر، کبھی بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو۔ تو وہ محل میں لے گئے، پھر محل کے اندر بھی جہاں خاص خلوت میں بادشاہ سلامت رہتے تھے وہاں پہنچا دیا اس کو، اور دور بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اور جب وہ سامنے پردے کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے، ہاں نظر آ رہا ہے، کہ یہی ہیں بادشاہ سلامت، یہی ہیں وہ جنہوں نے تم کو یہ پرچہ دیا تھا، یہاں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں تمہاری ملاقات ہو جائے گی، وہ آئیں گے اندر سے تو تم ان سے مل لینا اور پرچہ بھی دکھا دینا۔ اب یہ وہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، اور بادشاہ سلامت بھی ان کو ہلکے ہلکے سے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ درمیان میں پردہ بالکل باریک کپڑے کا تھا جس کو آب رواں کہتے تھے۔ یہ بھی بادشاہوں کی ایک شان تھی کہ جب وہ خلوت میں بیٹھنا چاہتے تھے تو درمیان میں باریک سا پردہ کھینچ لیتے تھے، وہ خلوت میں بیٹھ گئے، اور جب جلوت میں بیٹھتے تو پردہ ہٹا دیتے، سب سے ملاقات کر لیتے، تو اس طرح پردے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں مصلے پر ہیں اور سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بیچارہ اتنا سادہ تھا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگ رہے ہیں تو کتنے مانگ رہے ہیں، ایسا بیچارہ بالکل بھولا بھالا اور نہ سمجھتا۔ تو جو نوکر چاکر تھے ان سے کہا کہ بھائی یہ کس سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ کہا بھائی یہ بادشاہ ہیں، لیکن اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں یہ اور دعا کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا بادشاہ بھی مانگ رہا ہے؟ یہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، یہ اکبر بادشاہ کہلاتا ہے، یہ بادشاہ ہو کر کے بھی مانگ رہا ہے، تو جس سے مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں، اس بھکاری سے کیا مانگوں، اللہ میں اس بھکاری سے کیا مانگوں؟ جس سے یہ مانگ رہا ہے اس نے اس کو اتنا دیا ہے تو میں بھی اسی سے کیوں نہ مانگوں جس سے یہ مانگ رہا ہے۔ بغیر ملے وہیں سے واپس ہو گیا، سبق مل گیا اس کو کہ جو مانگ مانگ کے اتنا بڑا بادشاہ بنا ہوا ہے تو میں کیوں نہ اس سے مانگوں جس سے یہ مانگ رہا ہے، یہ کیا دے گا مجھے اللہ. دیکھو یہ تعلق مع اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ بس یہ بات ہمیں بھی نصیب فرما دیں کہ ہماری نظریں مخلوق پر جمی ہوئی ہیں، ان کی اس کی نظر خالق پہ جم گئی، مخلوق کو دیکھ کر خالق پر نظر چلی گئی، اس کی وہاں جم گئی. یہ ہمارا بھی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، آخرت میں دل لگانے کی وجہ سے دنیا میں مزے ہیں جو کافروں کو نصیب بھی نہیں، اور آخرت کے مزے تو ایسے ہیں کہ بس وہ تو وہم و گمان سے بالا ہے. آپ فرماتے ہیں مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ حقیقت میں ان نعمتوں کو پوری طرح نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا. ایسی نعمتیں ہیں آخرت کی، وہ جب ملیں گے جب دنیا سے دل ہٹا کر آخرت سے لگائیں گے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. نمبر دو، اہل تقویٰ کا آخرت میں انعام. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، آپ فرما دیجئے تم کو ان مذکورہ چیزوں سے بدل جا بہتر چیز بتاؤں. جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بیویاں ہیں پاکیزہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے. اس آیت سے پہلے دنیا کی پسندیدہ اور مرغوب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمانے کے بعد آخرت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی چیزوں سے بدرجہ بہتر ہیں جو آخرت میں نصیب ہوں گی، لیکن وہ ہر ایک کو نہیں ملیں گی، وہ صرف اہل تقویٰ کو نصیب ہوں گی. یعنی تم دنیا میں تقویٰ اختیار کر لو، پھر تم کو آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گی. چنانچہ ایک حدیث آگے آنے والی ہے، وہ خوبی سنا دوں اسی موقع کی ہے وہ، کہ اللہ کی قسم حضور فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کی نسبت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر باہر نکالے اور دیکھے کہ انگلی میں کتنا پانی ہے اور سمندر میں کتنا پانی ہے. انگلی میں جو پانی تھوڑا سا لگے گا جس کو تری کہنا چاہیے یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اور سمندر میں جو پانی ہے وہ آخرت کی نعمت ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی نسبت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھے کتنا پانی لے کر واپس آتی ہے. اس پانی کو جو نسبت پورے دریا سے ہے وہ نسبت دنیا کو آخرت سے. اور تقویٰ اس کا نام ہے، بھائی میں بتاتا ہوں، کوئی تقویٰ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، تقویٰ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ آدمی اختیار نہ کر سکے، بہت آسان ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے سے پوری پوری کوشش کرے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانے کی، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جائے اس کو بجا لانے. اب اس کوشش میں کبھی ناکامی بھی ہو جائے گی، چاہے سستی کی وجہ سے ہو جائے، چاہے غفلت کی وجہ سے ہو جائے، چاہے کمزوری کی وجہ سے ہو جائے، کسی وجہ سے بھی ہو جائے، تو اس کے لیے توبہ کا مرہم موجود، فوراً توبہ کر لو، اور توبہ کر کے پھر دوبارہ ہمت اور کوشش شروع کر دو. بس ساری زندگی کوشش کرنا ہے کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، بس وہ میرے سے ادا ہو جائیں، اور جو گناہ ہیں ان سے میں پرہیز کروں. بس اس کی کوشش میں مسلسل لگنا ہے. اب کوشش تو ہم سب کر سکتے ہیں نا، اب کوشش بھی نہ کریں، ہمت بھی نہ کریں، تو پھر تو بھائی خالی آرزوؤں سے تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھنا، خالی تمنا کرنے سے جنت نہیں مل سکتی، تمنا کرنے سے جہنم سے نہیں بچ سکتا آدمی، وہاں تو عمل کی ضرورت ہے. بس عمل کرو جتنا بھی کر سکتے ہو کرو، کوشش کرتے رہو، اس کوشش کرنے میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو مدد ہوگی، تو کامیابی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرما دیا والذین جاہدوا فینا لہدینہم سبلنا، جس میں کوشش کی اہمیت کا ذکر ہے کہ تم کوشش کرو گے تو ہم خود ہی تمہاری مدد کریں گے اور خود ہم تمہیں سے وہ کام کروا دیں گے. کیونکہ کروانے والے بھی اللہ پاک ہیں، توفیق دینے والے بھی اللہ پاک ہیں، ہمت بھی وہی دینے والے ہیں، سب کچھ انہیں کی طرف سے ہوتا ہے، بس ہم تو کوشش کریں. بس کوشش اور دعا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کامیابی کے راستے پر چلانے والی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ آپ کے دعوان سلیم بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے.
اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے قلب میں آخرت کی فکر غالب فرما، دنیا کی محبت مغلوب فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں دنیا کی محبت کو مغلوب فرما اور آخرت کی فکر کو غالب فرما، اپنی اپنے حبیب کی محبت کو غالب فرما. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت غالب فرما اور آخرت کی فکر کو غالب فرما، دنیا کی محبت کو اپنے فضل سے مغلوب فرما. یا اللہ دنیا کی محبت کو مغلوب فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں اور حاضرین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما. تمام خواتین و حضرات جہاں جہاں جو جو اس بیان کو سن رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، اسلامی قوانین کو نافذ و جاری فرما. یا اللہ علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں یا اللہ مکمل و دائمی امن قائم فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، سب کی ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. یا ارحم الراحمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.